وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأنجبين الهداة المهديين المعصومين المكرمين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بهم نتولى ومن أعداء بعد فقط قال الله تبارك وتعالى عز اسمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن أخرنا أنحم الأداب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحسبه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. تقریباً گزشتہ تین دنوں سے قرآن مجید کے گیارہویں سورے سورہ ہود سے متعلق بعض تفصیلی نکات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور آج انشاءاللہ مزید اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. گزشتہ نشست تک ہماری گفتگو سورہ ہود کی آیت نمبر 8 تک پہنچی تھی کہ جہاں پروردگار متعال سنت املا سے متعلق گفتگو کر رہا ہے، اور اس حوالے سے مقدمتاً چند نکات کل کی نشست کے اختتام پر آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے تھے. سنت املا آپ کی خدمت میں بیان ہوا کہ پروردگار اپنے بندوں کو، خاص طور پر دشمنان خدا کو، مہلت دیتا ہے، فوری طور پر پکڑتا نہیں ہے. اس سنت کو سنت املا کہا جاتا ہے. البتہ اپنے بندوں کے لیے اس سنت کا انجام کچھ اور ہوتا ہے، اور دشمنان خدا کے لیے اس سنت خدا کا انجام کچھ اور ہوتا ہے. اپنے بندوں کو اس لیے مہلت دیتا ہے تاکہ وہ پلٹ آئیں، اور دشمنان خدا کو اس لیے مہلت دیتا ہے تاکہ ان کے چہروں پر پڑی ہوئی نقاب الٹ جائے اور ان کا چہرہ سب کے سامنے واضح اور روشن ہو جائے. اسی وجہ سے قرآن مجید گاہے بگاہے اس سنت کو ڈسکس کرتا ہے کہ ہماری سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ واضح ترین جو اس کی آیتیں ہیں ان میں سے ایک آیت سورہ مبارک روم کی آیت ہے، جس کو آپ کے سامنے کل بیان کیا تھا، جو حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمائی تھی کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِعَنفُسِهِمْ. ہم جو مہلت دے رہے ہیں یہ نہ سمجھیں یہ لوگ کہ ہم ان کو جو مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے اچھا ہے. نہیں، اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا. ہم دشمنان خدا کو مہلت اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان کے گناہوں میں اضافہ ہو جائے، تاکہ ان کا حقیقی چہرہ لوگوں کے سامنے آشکار ہو جائے. کیونکہ جب تک ہم مہلت نہیں دیں گے، گراؤنڈ نہیں دیں گے، ایک اوپن ایریا نہیں دیں گے اس کو کہ جس میں وہ یہ سمجھے کہ ہاں مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، اس وقت تک اس کا معاف الضمیر جو اس کے اندر پوشیدہ ہے وہ نکل کر کے باہر نہیں آئے گا. جب وہ سمجھے گا کہ ہاں میں کامیاب ہو گیا، جب وہ سمجھے گا کہ دیکھو میں جو چاہتا تھا میں نے کر دیا، اس کے بعد وہ اپنے دل کی بات کو زبان پر لے کر کے آئے گا. پروردگار کہتا ہے ہم اسی لمحے کا انتظار کرتے ہیں تاکہ اس کے دل کی بات اس کی زبان پر آ جائے، فاخذناہم بغتتن، اور اس کے بعد پھر اچانک اس کی ایسی پکڑ کرتے ہیں کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. پروردگار مہلت کیوں دیتا ہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پروردگار اپنے دشمنوں کو عذاب کیوں دیتا. یعنی کیا اللہ کے دشمنوں پر عذاب آنے سے اللہ کی قدرت میں اضافہ ہو جاتا ہے، یا اس کے مالک ہونے میں، اس کے رب ہونے میں کوئی اضافہ واقع ہوتا ہے؟ نہیں. سارا کا سارا عالم بھی اگر اس کی عبادت سے انکار کر دے تو اس کی ربوبیت میں، اس کی مالکیت میں، اس کی خالقیت میں ذرہ برابر سرمو بھی فرق نہیں آئے گا، پھر وہ عذاب کیوں دیتا؟ جب یہ سوال حل ہو جائے گا کہ وہ عذاب کیوں دیتا ہے تو پھر یہ سوال بھی حل ہو جائے گا کہ وہ عذاب دینے میں تاخیر کیوں کرتا ہے. وہ عذاب اس لیے نہیں دیتا کہ دشمن خدا سے بدلہ لینا چاہتا ہے، بلکہ وہ زمین پر رہنے والے دوسرے بندگان الہی کے لیے دشمن خدا کو عبرت بنانا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ دوسرے جو ابھی اس مقام تک نہیں پہنچے. بہت آسان سی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بچے کو فیل کرنے سے ٹیچر کا کیا فائدہ ہے؟ سب کو 100 marks دے دے ٹیچر، سب ڈسٹنکشن لے کر کے آ جائیں. کیوں ٹیچر محنت کرتا ہے کسی کو فیل کرنے کے لیے؟ امتحان بناتا ہے، پھر امتحان لیتا ہے، پھر امتحان چیک کرتا ہے. کیوں اتنی محنت کرتا ہے تاکہ کوئی فیل ہو؟ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی فیل اور کوئی پاس نہ ہو تو جو پرفارم کر رہے ہیں ان کے لیے بھی پرفارم کرنے کا کوئی جذبہ باقی نہیں رہے گا. یعنی دراصل فیل ہونے والا اس لیے فیل نہیں ہوتا کہ ٹیچر اس سے اپنی دشمنی نکالنا چاہتا ہے، بلکہ ٹیچر دراصل ان پڑھنے والوں کے لیے یا وہ افراد جو آہستہ آہستہ اس فیل والے مرحلے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے اسے عبرت بنانا چاہتا ہے کہ دیکھو جس طرح یہ اپنے کرتوتوں کے باعث پیچھے رہ گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی پیچھے رہ جاؤ. جب یہ سوال حل ہو گیا، اس کا جواب مل گیا، تو اس کے بعد سمجھ میں آ جائے گا کہ پروردگار متعال عذاب میں تاخیر کیوں کرتا ہے. کیونکہ اگر عذاب میں تاخیر نہ کرے تو پتہ نہیں چلے گا کہ خدا اگر اس پر عذاب لے کر کے آیا ہے تو کیوں لے کر کے آیا ہے. اس کے چہرے پر سے نقاب الٹنا اس لیے ضروری ہے تاکہ پہلے اس کی شخصیت واضح ہو جائے، پھر اس پر عذاب آئے تاکہ دوسرے اس شخصیت سے دور رہے. خدا اس کی شخصیت کو واضح کرنے کے لیے، خدا اس کے چہرے پر سے نقاب کو الٹنے کے لیے اسے مہلت دیتا. انما نملی لہم لیزدادوا اثما، قرآن کہتا ہے ہم ان کو مہلت دیتے ہیں تاکہ یہ ذرا کھل کر کے پتہ چلے کہ یہ فیل ہیں، کھل کر کے پتہ چلے کہ یہ پیچھے رہ جانے والے ہیں، کھل کر کے پتہ چلے کہ یہ اللہ کے دشمن. جب کھل کر کے پتہ چلے گا پھر ہم انہیں عذاب دیں گے، اور جب ہمیں عذاب دیں گے تو پھر یہ عبرت بن جائیں گے دوسروں کے لیے. تو اس آیت میں بھی پروردگار اسی سنت املا کو ڈسکس کر رہا ہے. پروردگار متعال ارشاد فرما رہا ہے وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، اگر ہم ان سے عذاب کو مؤخر کر دیتے ہیں ایک امت معدودہ تک. اب یہاں پر جو لفظ امت استعمال ہوا ہے، یہ لفظ امت اس معنی میں استعمال نہیں ہوا جس معنی میں عمومی طور پر استعمال ہوتا ہے. اردو میں بھی، فارسی میں بھی، اور عربی میں بھی جس معمولاً جس معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں پر اس معنی میں استعمال نہیں ہوا. کس معنی میں استعمال ہوتا ہے امت؟ کسی قوم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں امت تو کسی قوم سے متعلق گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے. یا قرآن مجید جب کہتا ہے کہ یہ امت امت واحدہ ہے، تو اس سے مراد وہی قوم ہے کہ یہ قوم واحد قوم ہے. تمام تر اختلافات کے باوجود، نسلی اختلاف کے باوجود، زبان کے اختلاف کے باوجود، جغرافیائی اختلاف کے باوجود، اسلام ہے جو ان کو امت واحدہ بناتا. لیکن اگر ہم خود لفظ امت کے روٹ کی طرف جائیں اور اس بات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ کسی قوم کو امت کیوں کہا جاتا ہے، تو اسی روٹ سے یہ والا معنی بھی سمجھ میں آ جائے گا. اور قرآن مجید میں اس مقام پر نہیں، ایک اور مقام پر بھی سورہ مبارکہ یوسف کے اندر پروردگار متعال اسی معنی کو ذکر کرتا ہے، وَدَّكَّرَ بَعْدَ أُمَّتٍ، سورہ یوسف کی آیت نمبر 45 میں. کون سا مقام ہے کہ جب آپ سب نے، اب تو یقیناً چونکہ سورہ یوسف فلم دیکھنے کے بعد لوگوں کے لیے بہت زیادہ ذہن نشین ہو گئی ہے، وہ جو افراد جن کو پہلے رہائی ملتی ہے حضرت یوسف سے اور وہ باہر جاتے ہیں، اور پھر ان کو کچھ عرصے کے بعد یاد آتا ہے کہ ہاں زندان میں ایک ایسا شخص بھی تھا کہ جو خواب کی تعبیر بتایا کرتا تھا. یہ جو ان کو یاد آتا ہے یوسف کچھ عرصے کے بعد، ان دو افراد کو کہ جو زندان سے پہلے چھوٹے ہوتے ہیں، قرآن مجید اس کے لیے جو جملہ استعمال کرتا ہے وہ یہ ہے کہ وَدَّكَّرَ بَعْدَ أُمَّتٍ، ایک امت کے بعد उनको यूसुफ याद आए। तो यहां पर उम्मत दरअसल कौम के माना में नहीं है, यहां पर उम्मत है एक स्पेसिफिक टाइम के माना में कि कुछ अरसे के बाद उनको यूसुफ याद आए। अच्छा, इन दोनों माना का रूट एक ही है, क्योंकि कौम को भी उम्मत इसलिए कहा जाता है, यह लफ्ज निकला है उम से, उम यानी मां, मां को भी मां इसलिए कहा जाता है बच्चे की निस्बत, क्योंकि मां और बच्चा आपस में हर एतबार से जुड़े हुए होते हैं। बस उम का असल मतलब यह है कि अगर दो चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएं तो उसको उम कहा जाता है, क्योंकि बच्चा और मां जुड़े हुए होते हैं, इस तरह का ताल्लुक और रिश्ता होता है जो टूटते नहीं टूटता, तो इस रिश्ते को कहा जाता है उम। इसी तरह से अगर बाज अफराद के दरमियान किसी भी वजह से ऐसा ताल्लुक ईजाद हो जाए कि जो टूटने पर भी ना टूटे, जिसको अगर तोड़ने की कोशिश भी की जाए तो वो ना टूटे, ऐसे रिश्ते और ताल्लुक के कायम होने के बाद इस ग्रुप ऑफ पीपल को कहा जाता है उम्मत। हुआ होता है के पीछे दूसरी सात आती है, हर घड़ी के पीछे दूसरी घड़ी आती है, हर लम्हे के पीछे दूसरा लम्हा आता है, हर मिनट के पीछे दूसरा मिनट आता है। तो चूंकि वक्त भी एक दूसरे के साथ, वक्त के अज्जा भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसको भी क्या कहा जाता है उम्मत। यानी उम्मत का असल मतलब वो है कि वो चीज जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हो। मां बच्चे के साथ जुड़ जाए तो उम कहा जाता है, लोग एक दूसरे के साथ जुड़ जाए तो उम्मत कहा जाता है, वक्त चूंकि एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है इसलिए उसको उम्मत कहा जाता है। कुरान मजीद इस मकाम पर कहता है कि وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ, हम जो एक मादूद, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए इनसे अजाब को मुअख्खर करते हैं और डिले करते हैं इनसे अजाब को, لَيَقُولَنَّ مَا يَحْسَبُهُ, कुरान इनकी कैफियत को बयान कर रहा है। जब हमें किसी चीज की उम्मीद होती है तो तीन मरहले होते हैं कि जिससे इंसान गुजरता है, ये वही सुन्नत इमला है। पहला मरहला क्या है, जब शक होता है यार ये काम होगा या नहीं होगा। दूसरा मरहला ये होता है कि जब यकीन हो जाता है कि नहीं होगा। लेकिन तीसरा मरहला वो होता है कि जब इंसान इतना जरी हो जाता है कि मजाक उड़ाता है कि हां वो जो होने वाला था वो कहां है। परवरदिगार ये कहता है कि कयामत की निस्बत इनको पहले शक होता है, कयामत आएगी या नहीं आएगी, हो सकता है आ जाए। इस मरहले पर खुदा इनकी पकड़ नहीं करता, फिर इन्हें यकीन हो जाता है कि कयामत नहीं आएगी, फिर भी खुदा इनकी पकड़ नहीं करता। खुदा इनको लेकर के जाना चाहता है उस एक्सट्रीम मरहले तक के जहां इनको इतना यकीन शदीद हो जाता है कि ये मजाक उड़ाते हैं कि हां भाई कहां है वो कयामत जिसकी तुम बात किया करते थे। परवरदिगार कहता है इस एक्सट्रीम मरहले तक पहुंचने के बाद अब हम इनकी पकड़ करते हैं। खुदा इनकी कैफियत को किस तरह बयान कर रहा है, लयकूलन्ना मा यहसिबुह, ये कहते हैं हाँ भाई कहां है कयामत, कब आएगी। यानी इनका बिहेवियर मुसलमानों की निस्बत ये हो जाता है, यानी इतना इनको यकीन शदीद हो जाता है कि नहीं होने वाली, कि सिर्फ कल्बी कैफियत पर इक्तफा नहीं करते बल्कि जबान से मजाक उड़ाने के जरिए से अपनी उस कैफियत का इजहार भी करते हैं। परवरदिगार कहता है अल्लाह आगाह हो जाओ, यौम यातीहिम लैस मसरूफन अन्हुम, अभी तो तुम मजाक उड़ा रहे हो लेकिन जब आएगी ना तो फिर जाएगी नहीं, वो घड़ी जब आएगी तो उसके बाद फिर लैस मसरूफन अन्हुम, तो फिर उसको उनसे जुदा नहीं किया जाएगा, फिर उन उस अजाब को उनसे मोड़ा नहीं जाएगा, फिर जब वो आएगा तो हतमी अजाब होगा। वहा कबहिम, कुरान भी इनके मजाक का सख्ती से जवाब देता है और कुरान कहता है वहा कबहिम मा कानू बिही यस्तहज़ून, घेर लेगा वो अजाब जिनका ये मजाक उड़ा रहे, घेर लेगा इनको चारों तरफ से। इस मकाम पर सिर्फ मैं इशारा करना चाहता हूँ एक रिवायत की तरफ के, जो हमारे पास तफासीर रिवाई के अंदर मौजूद है। उस रिवायत को बयान करने से पहले मुकद्दमतन सिर्फ دو چار منٹ ایک مقدمہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے قرآن مجید سے متعلق ایک ظاہر ہے قرآن مجید کا اور ایک ہے قرآن مجید کا باطن. قرآن مجید کا ظاہر یعنی وہ فرسٹ مرحلہ کہ جو لفظ سے سمجھ میں آتا ہے اسے پروردگار متعال نے تمام تر وہ افراد کے جو قرآن کی لینگویج کو سمجھتے ہیں ان کے لیے قابل فہم بنایا ہے مجموعی طور پر, ان بعض آیات کے علاوہ کے جو متشابہات کہلاتی ہیں, اور ان کے معنی کو سمجھنے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ محکمات کی طرف رجوع کیا جائے. لیکن قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ قرآن کا مفہوم اس ظاہری عبارت کے مطلب پر رک نہیں جاتا. دو باتوں کی جانب توجہ کیجیے گا. ایک, قرآن کا مطلب اس ظاہری عبارت کے مطلب پر رک نہیں جاتا بلکہ کئی کئی بواطن ہیں کہ جو اس کے اہل افراد اور صلاحیت رکھنے والے افراد اس سے پردہ اٹھاتے ہیں. اس سے بڑھ کر قرآن کا معجزہ یہ ہے کہ قرآن کا کوئی باطن قرآن کے کسی ظاہر کی نفی نہیں کرتا. یعنی یہ جو ظاہری جملہ ہے یہ ایک میسج دیتا ہے, پھر اس کے بعد اس کا ایک باطن ہے کہ جو دوسرا میسج دیتا ہے, ایک تیسرا میسج دیتا ہے. کئی کئی مقامات پر روایات میں آیا کہ 70 باطن ہیں اس قرآن کے, اور 70 عربی زبان کے اندر انلمیٹڈ کے لیے استعمال ہوتا. جب آپ کو کسی چیز کی کثرت بتانی ہوتی ہے تو آپ 70 کہتے ہیں. کثیر بواطن موجود ہیں لیکن معجزہ یہ ہے کہ اس کا کوئی باطن بھی اس کی ظاہر سے ٹکراتا نہیں. یہاں پر روایات نے یہ جو امت معدودت یہاں پر استعمال ہوا کہ ہم اس عذاب کو ایک امت معدودہ تک مؤخر کر دیتے ہیں, یہاں پر بعض روایات نے کہا کہ اس امت معدودہ سے مراد وہ وقت ہے کہ جب حضرت حجت ابن الحسن علیہ الصلوۃ والسلام ظہور فرمائیں. ایک دفعہ اور صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. پس گویا آیت کیا کہنا چاہتی ہے اس روایت کے ذیل میں اگر دیکھے, آیت یہ کہنا چاہتی ہے کہ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ, یعنی ہم ظہور حجت تک ان پر آنے والے عذاب کو مؤخر کر دیتے ہیں کہ یہ جو چاہیں کر لیں, لیکن ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کا ایک نمائندہ ایسا ہے پردہ غیبت کے اندر کہ یہ جتنا بھی ظلم کر لیں جب وہ پلٹ کر کے آئے گا تو یملع اللہ الارض قسطا وعدلا کما ملعت ظلما وجورا, وہ آنے کے بعد دنیا کو ایسے عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہو. اب دیکھیے آج کے زمانے میں اگر تھوڑا سا اس کو ہم حالات حاضرہ کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں اس آیت کو, تو ظاہری طور پر یہ لگتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, پروردگار کیوں اتنی مہلت دے رہا ہے ان دشمنان خدا کو کہ یہ مومنوں کو اور مسلمانوں کو قتل کریں. یہ وہ سوال ہے کہ جو اس وقت ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں موجود ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پروردگار دشمنان خدا کو اتنی مہلت دے رہا ہے اور مسلمان مظلومیت کے ساتھ مارے جا رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے ہم ان کو اس مرحلے تک لے جانا چاہتے ہیں کہ جہاں یہ اللہ کے عذاب کا مذاق اڑائیں. جب یہ اللہ کے عذاب کا مذاق اڑائیں گے وہ وقت ہوگا کہ جب ہم اس کی پکڑ بھی کریں گے اور اپنا نمائندہ بھی اس دنیا میں بھیجیں گے, اور اس طرح سے بھیجیں گے کہ پھر وہ ظلم و جور کا خاتمہ کر دے گا, عدل و انصاف کا بول بالا ہو جائے. یعنی اللہ کی سنتوں میں سے ایک سنت, خدا فوری طور پر پکڑ نہیں کرتا, خدا مہلت دیتا. اس کے بعد قرآن مجید آگے بڑھ کر کے آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانُ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيُؤْسٌ كَفِيرٌ إِنَّهُ لَيَؤُسٌ كَفُورٌ. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ جب ذائقہ پہنچتا ہے ان تک, جب یہ چکھتے ہیں ہماری جانب سے کسی رحمت کو, جب یہ ہماری جانب سے کسی رحمت کو چکھتے ہیں, کوئی ہماری جانب سے کوئی نعمت ان تک پہنچتی ہے, ہماری جانب سے کوئی بھلائی کوئی اچھائی کوئی نیکی ان تک پہنچتی ہے, ثم نزعناها منه, اور اس کے بعد پھر ہم اس نعمت کو اس سے چھین لیتے ہیں. پروردگار مستقل طور پر ان آیتوں کے اندر بتا رہا ہے کہ ہم آزماتے کیسے ہیں. کنٹینیوسلی پروردگار بتا رہا ہے, ہم بتا رہے ہیں. ایک دفعہ ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں ہوتا کہ ایگزام میں کیا آنے والا ہے, خدا کہہ رہا ہے میں پیپر آؤٹ کر رہا ہوں. قرآن میں پیپر آؤٹ بتا رہا ہوں کہ کس طرح آزماؤں گا. اس کے باوجود بھی اگر تم کامیابی نہ حاصل کر سکو تو سوائے تمہاری کم کاری کے اور سوائے تمہاری نالائکی کے کوئی دوسرا سبب اور وجہ نہیں ہو سکتی. کنٹینیوسلی خدا, اگر آپ دیکھیں ان چار پانچ آیتوں کے بعد کے جو شروع میں آپ کے سامنے بطور خلاصہ بیان کی تھی, اس کے بعد کنٹینیوسلی پروردگار بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم کس طرح آزماتے. اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم نعمت دیتے ہیں اور نعمت دینے کے بعد نعمت لے لیتے ہیں. یہ ہمارا طریقہ کار ہے اور ہم بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارا طریقہ کار ہے. یعنی ایسا نہیں کہ تمہیں فرسٹ ٹائم آزمایا جا رہا ہے, نہیں, پہلے بھی آزما چکے تھے تم سے پہلے والوں کو, تمہیں بھی آزما رہے ہیں, تمہارے بعد والوں کو بھی اسی طریقے سے آزمائیں گے اور تمہیں بتا رہے ہیں کہ ہم اس طریقے سے آزماتے ہیں. ہم پیپر آؤٹ کر رہے ہیں کہ ہم پہلے نعمت دیتے ہیں, پہلے نعمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں اور نعمت کا ذائقہ چکھانے کے بعد اس کے بعد نعمت کو جدا کر لیتے ہیں. اور جو لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا تو من نزعناها, نزع کہتے ہیں کسی چیز کے بڑی سختی سے جدا ہونے کو. اسی لیے جب کوئی شخص مرنے والا ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, نزع کا عالم ہے, نزع روح کا مرحلہ ہے. یعنی روح چونکہ سختی سے جدا کی جاتی ہے, اسی طرح سے اگر آپ اپنی چمڑی کو, اپنی اسکن کو اپنے گوشت سے جدا کرنے کی کوشش کریں تو اس کو کہا جاتا ہے نزع, یعنی بہت ہی چونکہ تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. خدا کہتا ہے ہم ان کو پہلے اپنی رحمت کا, اپنی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں. اچھا, خود جو یہاں پر ورڈ استعمال کیا قرآن مجید نے وہ یہ نہیں نعمت دیتے ہیں. قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا وہ کیا ہے, وَلَئِنْ أَذَقْنَا, ذائقہ چکھاتے ہیں. یعنی ایک ایسی نعمت اس کو دیتے ہیں کہ جو اس کو واقعا پہلے سے چاہیے ہوتی ہے اور جب اس کو ملتی ہے تو وہ اس کے ذائقے سے لطف اندوز ہوتا ہے, اس کو مزہ آنے لگتا ہے اس نعمت کے ساتھ. ایک دفعہ کوئی ایسی نعمت دیتا ہے پروردگار کہ میری زندگی میں ہے وہ نعمت لیکن اس سے مجھے ذائقہ نہیں آ رہا, اس سے مجھے کوئی مزہ نہیں آ رہا, لیکن میری ضرورت ہے, لیکن میں چونکہ اس کی قدر و قیمت سے واقف نہیں ہوں, منزلت سے واقف نہیں ہوں, اس لیے اس سے لطف اندوز نہیں ہو رہا. لیکن ایک دفعہ مجھے کچھ ایسا چاہیے جو مجھے چاہیے تھا, جس کو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا, جس کے لیے کوشش کر رہا تھا, جس کے لیے تگودو کر رہا تھا, اور پھر وہ مجھے مل گئی. پروردگار کہتا ہے ہم ایسی چیزیں دیتے ہیں, ایسی چیزوں کا مزہ چکھاتے ہیں اس کو پہلے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ, انسان کو مزہ چکھاتے ہیں پہلے, ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ, اور اس کے بعد پھر وہ نعمت اس سے چھین لیتے ہیں, پھر نعمت اس سے تکلیف کے ساتھ جدا کرتے ہیں. یعنی وہ چھوڑنا نہیں چاہ رہا ہوتا اس نعمت کو, وہ اپنے پاس رکھنا چاہ رہا ہوتا ہے, ہم اس سے اس نعمت کو چھینتے ہیں, اس سے اس نعمت کو جدا کرتے ہیں. اِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. اس موقع پر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. پہلی قسم کا پروردگار تذکرہ یہیں کر رہا ہے, دوسری قسم کا تذکرہ ایک آیت چھوڑ کے پھر کر رہا ہے. پہلی قسم کے لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مایوس ہو جاتے ہیں اور جو کفران نعمت کرنے لگتے ہیں. دو مرحلے خدا بیان کرتا ہے, ایک یہ کہ مایوس ہو جاتے ہیں, سب کچھ لٹ گیا, اب کیا ہوگا. پروردگار کہتا ہے یہ ان کے ایمان کی کمزوری تھی جو نعمت ملنے کی وجہ سے زبان پر نہیں آ رہی تھی. ہم نعمت لے کر کے اس ایمان کی کمزوری کو زبان تک لے آتے ہیں. ایمان کمزور تھا, یہ یقین نہیں تھا کہ خدا نے دی ہے, لیکن جب چھنی تو فوری طور پر مایوسی چھا گئی. کیوں مایوسی چھا گئی؟ کیوں مایوسی چھا گئی؟ کیا جس نے پہلے دی تھی وہ دوبارہ نہیں دے سکتا؟ دے سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نعمت کے ملنے کے بعد خدا کی طرف متوجہ نہیں تھا. اگر خدا کی طرف متوجہ ہوتا تو نعمت چھن جانے کے بعد بھی خدا کی طرف متوجہ رہتا. مایوسی بتا رہی ہے کہ اسے اپنے وجہ سے سمجھ رہا تھا یہ میری ہے. قرآن کہتا ہے یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ تیری نہیں ہے, یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ تیری نہیں. کیوں مایوسی ہے؟ دوسرا کفران نعمت کرنے لگتا ہے، پروردگار کیوں کیا تو نے میرے ساتھ ایسا، تمام تر مصیبتیں مجھ پر ہی کیوں آتی ہیں، میں ہی کیوں ہمیشہ گرفتار ہوتا ہوں، میرے ساتھ ہی کیوں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری ہے جو پہلے بھی تھی لیکن نعمت کے ملنے کی وجہ سے دل میں چھپی ہوئی تھی. اللہ کہہ رہا ہے ہم آزماتے ہیں تاکہ وہ ایمان کی کمزوری دل سے نکل کر کے زبان پر آ جائے. پہلے بھی تھی، ایسا نہیں کہ نعمت کے چھن جانے کے بعد ایجاد ہوئی، نہیں پہلے بھی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا یہ نعمت میں نے حاصل کی ہے، تو نے حاصل نہیں کی، تجھے دی ہے خدا نے. جب انسان کی سوچ یہ ہو جائے کہ جس نے دی ہے وہ واپس لے سکتا ہے اور وہ دوبارہ دے سکتا ہے، تو پھر نہ مایوسی آتی ہے زندگی میں، نہ کفران نعمت کا مرحلہ آتا ہے. آپ تصور کیجئے واقعا کبھی کچھ دیر کے لیے اکیلے میں بیٹھ کر کے. بعض ایسی باتیں ہیں جو ہم مجالس میں سنتے ہیں لیکن مجالس میں خاص جہد سے بیان کی جاتی ہیں، جلدی سے اس کو سن کر کے گزر جاتے ہیں. اب تصور کیجئے کہ ایسی مائیں ہیں جن کو معلوم ہو کہ کل ہمارے تمام مرد سارے بچے مارے جانے والے ہیں، ایسی ماؤں پر کتنی مایوسی آنی چاہیے. لیکن آپ کسی ایک تاریخ میں نہیں دکھا سکتے کہ کربلا میں کسی ایک ماں کی زبان پر کوئی ایسا جملہ ہو جس سے مایوسی یا کفران نعمت جھلک رہی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ماں ہے، بچے سے محبت کرتی ہے لیکن بچے سے زیادہ اپنے زمانے کے امام سے محبت کرتی ہے، اس لیے اپنے بچے کو اپنے زمانے کے امام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے. یہ اپنے اس بچے کو امانت سمجھ رہی ہے من جانب اللہ، کہ جو خدا نے دی اس لیے ہے تاکہ زمانے کے امام پر قربان کر دی جائے. جب انسان اپنے پاس نعمت کو امانت سمجھتا ہے تو پھر دیتے ہوئے کبھی بھی نہیں کترا تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. کوئی آپ کے پاس امانت رکھوا کے جائے میں کل آ کے لے جاؤں گا، وہ اگلے دن لینے کے لیے آیا اور آپ کو غم ہو رہا ہو، تو لوگ کیا کہیں گے آپ کو؟ احمق، اس کی تھی نہیں، کیوں غم کر رہا؟ امانت تھی، جس کی تھی وہ لینے آیا ہے، دے دے، تیری تھی کب جو غم کر رہا. قرآن مجید کہتا ہے میرے مزہ چکاتے ہیں پھر انہیں ان سے، یعنی یہ ٹیسٹ کیسز ہیں جو پروردگار متعال نے زندگی میں رکھے ہیں. اگر یہ نہ رکھے ہوتے تو میں اور آپ اپنے ایمان کی کمزوری کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتے تھے. یعنی اگر واقعا راستہ سارا کا سارا ہرا بھرا ہوتا تو میں اور آپ اپنی ایمان کی کمزوری سے، اپنے دل کی کجی سے متوجہ نہیں ہو سکتے تھے. متوجہ کرنے کے لیے اس خدا کا احسان یہ ہے کہ وہ دینے کے بعد لیتا ہے تاکہ متوجہ ہو کہ دل میں کیا چل رہا ہے. تم خود متوجہ ہو. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانُ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ أَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. پھر خدا اس کے بالکل اپوزٹ ایک کنڈیشن کو بیان کرتا ہے. خدا کہتا ہے وہ جو بالکل بیچارہ ہوتا ہے نا، کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس، اس کو ہم دیتے ہیں. اچھا، اس کو لینے کے ذریعے سے اس کے دل کی کیفیت کو آزماتے ہیں، اس کو دینے کے ذریعے سے اس کے دل کی کیفیت کو آزماتے ہیں. پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، ذرہ کے بعد، پریشانیوں کے بعد ہم اس کو نعمت دیتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، ایک عجیب کیفیت اس پر طاری ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ ہاں اب میرا بھی فیوچر بن گیا، میرے بچوں کا بھی فیوچر بن گیا، اب اس کو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا، اب تو یہ ہمیشہ کے لیے میرا ہے. وہی کہ جو کل تک خدا سے طلب کر رہا تھا، ملنے کے بعد اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے. خدا کہتا ہے یہ بھی ہماری جانب سے ایک امتحان ہے، یہ بھی ہماری جانب سے ایک ٹیسٹ ہے، ہم اس طرح بھی آزماتے ہیں. بعض مقامات پر آپ نے دیکھا ہے نا کہ ایگزامینیشن کے اندر ایک پیپر نہیں بنایا جاتا، دو تین کوٹس کے پیپر بنائے جاتے ہیں تاکہ آپس میں چیٹنگ نہ ہو سکے. کسی کو اے کوٹ کا پیپر ملتا ہے، کسی کو بی کوٹ کا پیپر ملتا ہے، کسی کو سی کوٹ کا پیپر. اب آج کل تو اور مزید ترقی ہو گئی ہے ان چیزوں کے اندر. پروردگار متعال کرے ہم نے بھی کئی طرح کے پیپرز بنا کر کے رکھے. اچھا، وہ سارے پیپرز تمہیں قرآن میں بتا رہے ہیں، اے کوٹ کا پیپر بھی بتا رہے ہیں، بی کا بتا رہے ہیں، سی کا، سارے کوٹ کے پیپر تمہیں بتا رہے ہیں، آؤٹ کر رہے ہیں پیپر. ए कोर्ट का पेपर क्या है, दे के ले लेते हैं। बी कोर्ट का पेपर क्या है, जब तुम्हारे पास नहीं होता तो देते हैं। अच्छा, ये सब पेपर है, ये सब एग्जाम है। लेके दे, लेके दे के वापस ले लेना भी हमारी तरफ से एग्जाम है, और ना होने की सूरत में देना भी हमारी तरफ से इम्तिहान। हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर की कैफियत क्या है। दोनों सूरतों में तुम्हारे अंदर की कैफियत बाहर आती है, तुम्हारे अंदर जो बात चल रही होती है वो तुम्हारी जबान पर आती है। परवरदिगार कहता है यहां पर ये क्या करते हैं, लयकूलन्ना ज़हबस सय्यातुन्नी, ये सिर्फ सोचता नहीं है कि मुझसे बुराई दूर हो गई, इतना खुश होता है कि चीखने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है कि हाँ अभी तो सब मेरा है, अब कौन है जो मुझसे छीन सकता है, अब तो मेरे हालात अच्छे हो गए, अब तो हमेशा ये मेरे पास रहेगा। परवरदिगार कहता है इन्नहु लफ़रहुन फ़खूर, बहुत ज़्यादा खुशहाल हो जाता है और फ़ख्र करने लग जाता है। अगर ये कैफियत है तब भी समझे कि ईमान में किसी किस्म की कमी पाई जाती है जो ज़बान पर आ रही। हर दो सूरत के अंदर दिल की कैफियत है कि जिसको हम आपके सामने बयान करना चाहते हैं। फिर उसके बाद एक आखिरी आयत, उसके बाद इंशाल्लाह आज की गुफ्तगू को इख्तिताम तक पहुंचाएंगे। 11 नंबर की आयत के अंदर परवरदिगार बिल्कुल इस ग्रुप के ओपोजिट ग्रुप को बयान करता है। कहता है हमने ये दो पेपर्स दिए, हमारे पास ये दो पेपर थे, एक ए कोर्ट का पेपर था, एक बी कोर्ट का पेपर था। ए कोर्ट का पेपर क्या था कि हम देते हैं फिर ले लेते हैं। बी कोर्ट का पेपर क्या था, ना हो तो दे देते हैं। ये दोनों पेपर दे दिए। इसमें बाज वो हैं जो इस सूरत में भी और उस सूरत में भी खुदा को भूल जाते हैं, लेकिन खुदा कह रहा है नहीं, बाज ऐसे हैं जो इन दोनों सूरतों के अंदर कामयाब होते हैं। इल्लल्लज़ीना सबरू व अमिलुस सालिहात, कुछ लोग ऐसे हैं जो सब्र करते हैं और अमल सालेह अंजाम देते हैं। मिल जाए तो शुक्र खुदा करते हैं, अमल सालेह अंजाम देते हैं, ना मिले तो सब्र करते हैं, शुक्र खुदा अंजाम देते हैं। अच्छा, इनकी भी ये कैफियत कब सामने आएगी, जब एग्जाम में बैठेंगे। यानी जहां वो अफराद के जिनके ईमान में कमजोरी है उनका उस वक्त पता चलेगा कि जब उनको एग्जाम में बिठाया जाएगा। इसी तरह से वो कि जिनके दिल अमल साले से सरशार है, पुर है, बाईमान है, उनकी कैफियत भी कब सामने आएगी, जब वो भी इम्तिहान में बैठेंगे। उलाइका लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, खुदा कहता है मैं इनके लिए दो इनामात का ऐलान करता हूं। एग्जाम हो गया, अब खुदा प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का ऐलान कर रहा है। कह रहा मैं दो ऐलान कर रहा हूं आज कि ये जो अमल साले अंजाम देने वाले हैं इनके लिए दो इनामात है मेरी तरफ से, एक मग़फ़िरत, दूसरा अजरे कबीर। मग़फ़िरत यानी क्या, यानी मैं इनके पास्ट के गुनाहों को भी धो दूंगा और आइंदा फ्यूचर में भी इनको अजरे कबीर अता करूंगा। लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन कबीर। इस मकाम पर सिर्फ एक बात की तरफ आखिर में इशारा करना चाहता हूं, जिसकी तरफ तफासीर ने इशारा किया कि परवरदिगार मुताल यहां पर जो नेमत देने की बात है उसके लिए दो अलग अलग लफ्ज इस्तेमाल कर रहा। एक मकाम पर आयत नंबर 9 में कह रहा है वला इन अज़क़नल इंसाना मिन्ना रहमतन, जब हमारी तरफ से रहमत उस तक पहुंचती है और फिर हम उससे जुदा करते हैं। दूसरी आयत में कह रहा है वला इन अज़क़ना हो नअमा, और उसके बाद जब हम उसको नेमत देते हैं। तो दोनों दफा दी नेमत जा रही है, लेकिन एक दफा रहमत का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, एक दफा नेमत का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसकी जानिब मुफस्सिरीन ने तवज्जो किया और इसको डिस्कस किया है कि यहां पर इसलिए दोनों जगह पर नेमत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि नेमत उस मकाम पर इस्तेमाल किया जाता है कि जब सामने वाले का हक हो और दिया जाए या सामने वाले का हक ना हो और दिया जाए, दोनों सूरतों में नेमत का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन रहमत उस मकाम को कहते हैं कि जहां पर सामने वाला इस काबिल ना हो और उसको दिया जाए। तो कहा कि खुदा इस जाने मुतवज्जे करना चाहता है कि ये खुद जो एग्जाम हम ले रहे हैं, ये खुद जो इम्तिहान हम ले रहे हैं, ये खुद इम्तिहान लेना भी हमारी जानिब से रहमत है। यानी हम उस टीचर की तरह, आपने देखा है ना कि बास टीचर कैसे होते हैं, वो पेपर तकसीम कर देते हैं, पेपर तकसीम करने के बाद अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और फिर क्या करते हैं, जब पेपर कलेक्ट करने का टाइम आएगा तब कलेक्ट कर लेंगे। तो बास टीचर का तरीक़ाकार क्या होता है, वो देखते हैं बच्चे क्या लिख रहे हैं, फिर क्या कहते हैं, बेटा देखो ये इस पर तवज्जो करो, ये शायद सही नहीं लिखा है, इसका आंसर ये नहीं है, देखो इसका आंसर कुछ और होगा। خدا کہتا ہے ہم بھی اپنی رحمت کے ذریعے اگر ہم چاہیں تمہیں اپنے حال پر چھوڑ دیں, قیامت میں آؤ گے بتا دیں گے دل میں کیا چل رہا تھا, اس کے حساب سے تمہارا حساب ہوگا, جہنم والے جہنم کی طرف, جنت والے جہنم کی طرف, بات تمام. ہمیں کیا لگی پڑی ہے کہ تمہارا امتحان لے لے کر کے تمہیں بتائیں کہ تم کہاں ہو, کیا کر رہے ہو, کتنے گھاٹے میں ہو, کون آگے کون پیچھے, کیوں بتائیں, ہمیں کیا فائدہ ہے؟ خدا کہہ رہا ہے یہ بھی ہماری رحمت ہے, یہ بھی ہماری جانب سے فضل ہے, یہ بھی ہماری جانب سے عنایت ہے کہ ہم اس رزلٹ کو اس آخری رزلٹ ڈے تک چھوڑتے نہیں ہیں, بلکہ دنیا میں چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ اور امتحان لے کر کے بتاتے ہیں, دیکھو کس کو اور محنت کرنے کی ضرورت ہے, کون کتنا پانی میں ہے, کون آگے ہے, کون پیچھے ہے, کون کس جگہ پر کمزور ہے, کون نعمت لینے کے بعد کمزور پڑ جاتا ہے, کون نعمت دینے کے بعد کمزور پڑ جاتا ہے, سب ہم بتاتے رہتے ہیں. موک ایگزامینیشنز جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے, کہ پر آخری امتحان سے پہلے تیاری کروانا امتحان کی, یہ کیا ہے, یہ فضل کا تقاضا ہے, ورنہ کیا ہے, پڑھا دیا اسکول نے, جاؤ جا کر کے امتحان دو, ہم کیوں موک لیں تمہارا. لیکن اسکول کیا کرتا ہے, تاکہ اچھا پرفارم کر سکو اس آخری امتحان سے پہلے تمہیں یہاں امتحان کی تیاری کروا رہے ہیں. خدا کہتا ہے ہم بھی اپنے فضل سے اس آخری امتحان سے پہلے دنیا میں کبھی لے کر, کبھی دے کر, کبھی بیماری کے ذریعے, کبھی پریشانی کے ذریعے, کبھی کسی ذریعے سے, کبھی کسی ذریعے سے, کبھی مال کے ذریعے سے, کبھی اولاد کی مصیبت میں گرفتار کر کے بتا رہے ہیں, ٹیسٹ کرو اپنے آپ کو اندر کیا چل رہا ہے, کیونکہ اگر ٹیسٹ نہیں ہوگا تو جو اندر چل رہا ہے وہ کبھی بھی باہر نہیں آئے گا, اور جب باہر آتا ہے بتاتے دیکھو یہ تمہارا رزلٹ ہے, یہ آیا نا زبان پر, اس کا مطلب کہ اندر کوئی پرابلم ہے. کیسے حل ہوگی یہ پرابلم, اس ذریعے سے حل ہوگی, حل کرو, دوبارہ سے کچھ عرصے کے بعد پھر ٹیسٹ لیں گے, پھر دیکھیں گے کہ واہ حل ہوئی یا نہیں, مستقل تمہیں امتحان کے مرحلے میں رکھیں گے, کیوں, تاکہ تم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر تم پرفارم کر سکو. اچھا ہم تم سے پرفارمنس چاہتے ہیں, اور تمہاری پرفارمنس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے, تمہارا فائدہ ہے, لیکن ہمارے فضل کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں غفلت میں رکھ کر اور تم سے چیزوں کو چھپا کر کے تمہیں قیامت میں عذاب نہ دیں, بلکہ پیپر بھی آؤٹ کر دیں, پیپر کے کوشچنز بھی بتا دیں, اس کے جوابات بھی بتا دیں, اس کی تیاری بھی کروائیں, سب کچھ کروانے کے بعد پھر بھی اگر کوئی پیچھے رہ جائے تو پھر یہ اتنا نالائق ہے کہ اس کو واقعاً قیامت کے دن عذاب ملنا چاہیے. اللہ خدا کہتا ہے کہ ہم کسی کو نالائق دیکھنا نہیں چاہتے, خدا کو کوئی مزہ نہیں آتا کہ جہنم میں جلائے گا, ہاں میں نے جہنم میں جلایا, دنیا کے بادشاہوں کی طرح سے اپنی قدرت کا اظہار کر کے اس کو مزہ نہیں آتا, اس کو لطف نہیں آتا, وہ نہیں چاہتا کہ مثال کے طور پر جہنم بھری بھری رہے, وہ چاہتا ہے کہ جتنے لوگ ہو سکیں ہدایت کی طرف آ جائیں, اور اس کے لیے ہر ممکن طریقے کو اپناتا ہے, ہر ممکن راستے کو اپناتا ہے. پس عزیزان گرام قدر, مستقل سورہ مبارک ہود میں ہم پروردگار متعال کی جانب سے جو گزشتہ تقریر میں عرض کیا تھا, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, جو اسی سورہ ہود میں آیا تھا, سورہ ملک میں بھی آیت آئی ہے, پروردگار متعال کہہ رہا ہے ہم ٹیسٹ کریں گے کون ہے, کس کا عمل اچھا ہے, کس کا عمل اچھا ہے, اب بتا رہا ہے کہ کس طرح سے ٹیسٹ کریں. چند ایک راستے, چند ایک پیپرز پروردگار متعال نے آج آؤٹ کیے ہیں, پروردگار متعال نے سورہ ہود میں آج چند باتیں بتائی ہیں کہ ہم کس طرح سے آزماتے ہیں. کبھی ہم دے کر کے واپس لے لیتے ہیں, اور کبھی نہیں ہوتا تو دیتے ہیں, دونوں صورتوں میں ہم چاہتے یہ ہیں کہ پتہ چلے کہ انسان خالق کی طرف کتنا متوجہ رہتا ہے اور کتنا اس نعمت کے ملنے یا نہ ملنے میں گم ہو جاتا ہے, اور اس طرح سے خود اسی کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اے انسان تو خود متوجہ ہو اپنے اس عمل کی طرف, اور دیکھ کہ کتنا گھاٹے اور کتنے خسارے میں ڈوبا ہوا ہے, اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کر, یہاں تک کہ ہم ہی دوبارہ تیرا امتحان لیں گے, تاکہ دوبارہ تجھے بتائیں کہ پچھلی دفعہ کی نسبت اس دفعہ وہی صورتحال ہے, بہتر ہوئی ہے یا پست ہوئی. تو یہ ہے وہ امتحان کی سنت کے جو پروردگار متعال نے انسانیت کے لیے قرار دی ہے. پروردگار متعال سے دعا کرتے ہیں, پروردگار ہمارے یہاں پر گفتگو کرنے کو, آپ کی گفتگو سننے کو اپنی عبادت قرار دے. پروردگار ہماری زندگیوں کو نور قرآن و اہل بیت سے منور فرما, ہماری قبر کو نور قرآن و اہل بیت سے منور فرما, قیامت کے دن قرآن و اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما. پروردگار محبت اہل بیت کو ہماری آئندہ آنے والی نسلوں میں قائم و دائم فرما. پروردگار جو مومنین دلوں میں حاجت لیے یہاں آئے ہیں یا اس درس کو سن رہے ہیں, پروردگار ان سب کی تمام تر حوائج شرعیہ کو مستجاب فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, مظلومین مستضعفین دنیا میں جہاں کہیں بھی بالخصوص فلسطین کے مظلوموں کی مدد و نصرت فرما, ظالمین مستکبرین بالخصوص اسرائیل کو نیست و نابود فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمیں ہمارے بچوں کو امام عصر و زماں کے آوان و انصار میں شمار فرما, قلب حضرت کو ہم سے راضی و خوشنود فرما, حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما, حضرت کے صدقے سے ہماری عبادتوں کو ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.